أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المعجل والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على جميل الطاهرين الذين ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أضاها فقد أضاني سواء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ شہزادی کونین انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے نمونۂ عمل ہے، نہ صرف خواتین کے لیے آپ کی زندگی اسوہ ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی آپ کی زندگی اسوہ ہے۔ اس لیے کہ مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ جسم کی وجہ سے ہے، لیکن روح میں یکسانیت ہے، اور روح میں یکسانیت ہے، اشتراک ہے۔ روح آدمیت ہے، روح انسانیت ہے، روح بشریت ہے۔ مرد کی روح اور عورت کی روح، مرد جس طرح سے انسان ہے اس طرح سے خواتین بھی انسان کی فہرست میں آتی ہیں۔ جیسے مرد کو بشر کہا جاتا ہے، ویسے ہی خاتون کو بھی بشر کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے مرد آدمی ہے، یعنی آدم کا بیٹا ہے، بنی آدم ہے، اسی طرح سے عورت بھی بنی آدم میں شمار ہوتی ہے، وہ بھی آدمی ہے، یعنی آدم کی ذات سے ہے، آدم کی اولاد ہے۔ جیسے رضوی، جیسے کاظمی، جیسے عابدی، جیسے حسینی خواتین ہوں تو ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کامل اگر مرد تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر انسان کامل بن سکتا ہے، تو خواتین بھی تقوی اور ایمان کی بنیاد پر انسان کامل بن سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز عظیم ہے، نبی کریم کا یہ عظیم ترین معجزہ ہے کہ جس طرح سے نبی کریم نے قرآن مجید کی شکل میں معجزہ پیش کیا ہے، کلام الہی کی شکل میں فعل قول کا معجزہ پیش کیا ہے، اسی طرح نبی کریم نے فعل کا معجزہ بھی پیش کیا۔ نبی کے جب فعلی اعجاز پر نظر پڑتی ہے، نبی کریم نے امت مسلمہ کی خدمت میں نہ صرف قرآن کو بطور اعجاز دیا ہے بلکہ عزت کو بطور اعجاز پیش کیا ہے، یہ بھی نبی کریم کا معجزہ ہے۔ جیسے قرآن نبی کا اعجاز ہے، ویسے ہی اہل بیت علیہم السلام بھی نبی کریم کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک اہل بیت باقی رہیں گے، جب تک قرآن باقی ہے۔ اس لیے کہ قرآن معجزہ جاودانی ہے، زندہ معجزہ ہے نبی کریم کا۔ رسالت نبی تا قیامت ادامہ رکھتا ہے، تا قیامت نبی کی رسالت باقی رہنے والی ہے۔ تو آپ کا اعجاز بھی تا قیامت تک رہنا ضروری ہے۔ اگر قرآن تا قیامت رہنے والی کتاب ہے تو عزرت بھی تا قیامت رہنے والی حقیقت کا نام ہے، اور یہ فعل نبی کا اعجاز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور بارہا یہ بات ہم کہہ چکے کہ علی معجزہ ہے رسالت ماں کا، لیکن دنیا نے صرف علی کو معجز نما کی حیثیت سے دیکھا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جس طرح سے علی معجزہ ہے رسالت ماں کا، اسی طرح سے فاطمہ بھی معجزہ ہے رسالت ماں کا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کامل امیر المومنین کی ذات ہے کہ امیر المومنین انسان کامل ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا بھی انسان کامل ہے۔ روح فاطمہ انسان کامل ہے، کامل بشر ہے، کامل انسان ہے۔ اور تھوڑی سی تفریق اپنے طور پہ کرتے ہوئے عرفا یہ کہتے ہیں کہ علی عقل کل کا نام ہے تو فاطمہ نفس کل کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ فاطمہ نفس کل کا نام ہے، علی عقل کل کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو اللہ نے عاطفے سے نوازا ہے۔ ایک چیز اضافہ ہے، وہ ہے درد مندی۔ ایک چیز اضافہ ہے، وہ ہے احساس، حساسیت، عاطفہ، عطوفت، محبت، قربت، انسیت، لگاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فیض کرم سے خواتین کو زیادہ عاطفہ عطا کیا ہے، لیکن دوسری طرف مردوں پر بھی یہ فضل عطا کیا کہ قوت فیصلہ زیادہ عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد قاضی بنتا ہے، عورت قاضی نہیں بنتی۔ مرد مقلد بنتا ہے، اس کی تقلید کی جاتی ہے، اور عورت مقلد نہیں۔ مقلد تو بن سکتی ہے لیکن مقلد نہیں بن سکتی، یعنی اس کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اس لیے کہ اس کے لیے قوت فیصلہ کی ضرورت ہے، اور قوت فیصلے کے لیے عاطفہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ جب عاطفہ درمیان میں آ جائے گا تو فیصلے کی قوت میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ مرد کی ایک گواہی کافی ہے، اور ایک یعنی دو مرد کی گواہی اگر کافی ہے تو ایک مرد کے برابر ہے دو عورتوں کی گواہی، یعنی دو عورتیں کے برابر ہے ایک مرد کی گواہی۔ گواہی کے سلسلے میں وظائف الگ الگ ہے عزیزان گرامی، لیکن روح میں یکسانیت ہے، تقوی میں یکسانیت ہے، ایمان میں یکسانیت ہے، شرف اور منزلت میں یکسانیت ہے۔ فرق جلال و جمال کا ہے، کوئی اللہ کے جمال کا مظہر ہے تو کوئی اللہ کے کمال کا مظہر ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بشر کو انسان کامل کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان انسان کامل بن جائے, ہر بشر بشریت کی معراج پر فائز ہو جائے, ہر بندہ معراج کی منزل پر فائز ہو جائے. اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے, اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے, اس کے لیے نیکیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے, اچھائیوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. اور جب اعمال صالحہ کے ذریعے سے انسان کو کمال ملتے ہیں اور مدارج معراج کو انسان طے کرتا ہے تو اس کے لیے الگو کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے نمونے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پسندیدہ عمل کون سا ہونا چاہیے. تو پھر ان کی زندگی کو نمونہ قرار دیا جاتا ہے کہ جن کا ہر عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ رہا ہے, کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کے جو مزداق رہے ہیں کہ اہل بیت تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. جب انسان کو اسی لیے کہا گیا کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرو اور ان سے الفت اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کٹھن راستوں کو آسان کر دیتا ہے, محبت مشکل راہوں کو آسان بنا دیتا ہے, محبت مصیبتوں مشکلات پریشانیاں رنج کرب اندوہ بلا کو ختم کر دیتا ہے. اور محبت سے محبت وہ جوہر کا نام ہے کہ جہاں رنج و مصیبت لطف میں تبدیل ہو جاتی ہے, جہاں رنج میں مزہ آنے لگتا ہے, جہاں کرب میں لطف حاصل ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت پیدا ہو گئی ہے. لیکن صرف محبت کافی نہیں ہے, اس لیے کہ جن سے محبت کی جا رہی ہے انہیں الگو بنایا جانے والا ہے, اس لیے ان سے محبت اختیار کی جائے, کیونکہ ان کے نقش قدم پہ چلنا, اور ان کے نقش قدم پہ چلنا مشکل کام ہے, مصائب ہے, مصیبت ہے, جو انسان کے لیے آسان نہیں ہے, دشوار ہے. تو اس دشوار راہوں کو محبت کے ذریعے سے آسان بنایا گیا ہے. لیکن محبت آخری منزل نہیں ہے, بلکہ محبت سے ولایت تک راستہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو محب بنایا جا رہا ہے ان کو ولی قرار دیا جا رہا ہے, انہیں سرپرست بنایا جا رہا ہے, انہیں سرپرست کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے. سرپرست جو حاکم ہے, جو حکم دیتا ہے, جو ولی ہے ہمارا, جو ولیہ ہے ہماری, جو ہمارے سرپرست ہیں, جن کی ولایت میں ہم ہیں. تو عزیزان گرامی, محبت سے ولایت تک ایک راستہ طے ہونا ہے. ولایت اور محبت کے درمیان میں فاصلہ ہے, بہت فاصلہ ہے. یہ فاصلہ کیسے طے ہوگا؟ یہ فاصلہ عمل کے ذریعے سے طے ہوگا, یہ فاصلہ کردار کے ذریعے سے طے ہوگا. ولایت میں تب آئیں گے جب محبت زبان سے ہٹ کر عمل کی منزل بڑھ لے گی, جہاں صرف اقرار کافی نہیں ہوگا بلکہ عمل صالح کی ضرورت پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ محبت کو محبت سے سفر شروع کر کے ولایت تک لے جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی اور اپنے نبی سے کہا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میری اتباع کریں. اگر اتباع کریں گے تو اس اتباع کے ذریعے سے گویا ولایت کو قبول کیا جا رہا ہے, اتباع کے ذریعے سے ولایت قبول ہو رہی ہے, سرپرستی میں آ رہے ہیں, سرپرست مانا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے اور ان کو ولی ماننا بھی ضروری ہے. اور ولایت زبانی نہیں ہو سکتی ہے، ولایت اقرار کا مرحلہ نہیں ہے، ولایت عمل کا مرحلہ ہے. کیونکہ سرپرست قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرپرستی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہر فعل اور ہر رفتار اور ہر گفتار کو تسلیم کیا جائے، تب ولایت ثابت ہوگی. اگر ان کے اقوال کو نہ مانا جائے، ان کے حکم کو تسلیم نہ کیا جائے، ان کے فیصلوں کو قبول نہ کیا جائے، ان کے گفتار دل نشین پر عمل نہ کیا جائے اور ان کے طرز زندگی کو اپنایا نہ جائے، کیونکہ ان کا ہر ہر زندگی کا موڑ ایک درس ہے، اگر اس درس کو قبول نہ کیا جائے، اس پیغام کو قبول نہ کیا جائے جو پیام دیا جا رہا ہے، اسے اگر رد کر دیا جائے، جو حکم دیا جا رہا ہے اسے رد کر دیا جائے، جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اگر اسے رد کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرپرستی کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں. جب سرپرستی کے دائرے سے باہر جائیں گے تو محبت بے معنی ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ ولایت کو مانے بغیر محبت کو تسلیم کرنا بے معنی ہے، بے مفہوم ہے. اور اس محبت کو قدرت رد کر رہی ہے، جہاں اتباع شامل نہیں ہے اس محبت کو رد کیا جا رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تب محبت کامل مرحلے میں آئے گی، اور محبت اس وقت کامل ہوگی کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ یہ کہے گے یحببکم اللہ. یحببکم اللہ اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کو اپنا ولی اور سرفرست مانیں گے. صلوات پڑھے محمد اللہ گرامی. جس طرح سے محمد مصطفیٰ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، جس طرح سے علی مرتضیٰ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، جس طرح سے حسن مجتبیٰ ہمارے لیے نمونے عمل ہے، جس طرح سے حسین شہید کربلا ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی طرح سے شہزادی کونین بھی اس فہرست میں آتی ہیں. جس فہرست میں محمد مصطفیٰ ہے، جس فہرست میں علی مرتضیٰ ہے، جب بھی گفتگو آئے گی محمد مصطفیٰ کی اور جب بھی گفتگو آئے گی علی مرتضیٰ کی، تو پھر فاطمہ زہرا کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اہل بیت کی جب فہرست مرتب ہوگی تو اس میں فاطمہ زہرا کا نام ضرور آئے گا، جب اہل بیت کا ذکر آئے گا تو فاطمہ زہرا کا ذکر ضرور آئے گا. نبی کریم نے جب اس آیت پر عمل کیا جس آیت میں یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت شان اہل بیت میں نازل ہوئی تو نبی کریم نے تطہیر اہل بیت کی گواہی دی اور اس طرح سے لوگوں کو روشناس کرایا کہ یہ آیت کے مصداق کون ہیں. نبی کی ذمہ داری ہے کہ آیتوں کو روشناس کرائیں. تلاوت کلام پاک یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے. نبی کریم نے روایت ملتی ہے، اس روایت کو مجاہد نے بھی نقل کیا ہے، مختلف راویوں نے نقل کیا ہے کہ جب کبھی نبی کریم سفر پر جایا کرتے تھے یا سفر سے واپس آیا کرتے تھے، تو سفر پر جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں در فاطمہ سے رخصت، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے در فاطمہ پر آتے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سے مسلسل 6 مہینے تک نبی کریم در فاطمہ پر آ کر کہہ دیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و بعد الرسالہ، سلام ہو آپ پر آئے اہل بیت النبوہ. تو فاطمہ حصہ ہے اہل بیت کا، تو وہ تمام آیتیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شریک ہیں. فضائل فاطمہ زہرا بہت ہیں، گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. اس مختصر سے وقفے میں، ان مختصر سی مجلسوں میں کیسے حق زہرا کو ادا کیا جا سکتا ہے، کیسے حق سیدہ کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا کے باب میں طویل گفتگو ہے، میں صرف ابواب فہرست بھی نہیں گنایا جا سکتا ہے، فہرست مطالب بھی ان مجالس میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات آئے گی فضائل زہرا کی تو یہ عرض کرنا ضروری ہے فہرست کے طور پر کہ شہزادی کونین کی عظمت کو بیان کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اگر کسی کو حق ہے تو یا خدا کو ہے یا رسول خدا کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر فضائل زہرا تلاش کرنا ہے تو یا قرآن کی آیتوں میں تلاش کرو یا کلام مصطفیٰ میں تلاش کرو، اس لیے کہ مدح کے لیے ضروری ہے کہ تعارف ہو، اور تعارف کے لیے ضروری ہے کہ معرف جو ہے وہ اظہر اور اجلا ہونا چاہیے معرف سے، یعنی جو تعارف کروا رہا ہے وہ زیادہ معروف ہونا چاہیے، جو خود غیر معروف ہو وہ کس طرح سے معروف کی تعریف کر سکتا ہے؟ معرف کو اظہر ہونا چاہیے، زیادہ واضح ہونا چاہیے، زیادہ باعظیم ہونا چاہیے، اس لیے کہ برابر میں ٹھہرنے والے ہی تعریف کر سکتے ہیں یا بلند لوگ ہی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن جس شے سے کوئی پست ہو وہ کس طرح سے اپنے بلند کا جائزہ لے سکتا ہے اور اسے درک کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جتنا بھی درک کرے گا اس کا درک ناقص ہوگا، کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ایک حصے کو درک کر سکتا ہے۔ کامل ذات کا تعارف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ تعارف کرائے جو ان کے برابر کی منزلت رکھتا ہو یا ان سے بلند منزلت رکھتا ہو۔ اگر فاطمہ زہرا کی کوئی برابری کر سکتا ہے بشریت کی پوری تاریخ میں تو یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضیٰ ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، پوری تاریخ بشریت میں، پوری تاریخ آدمیت میں، یعنی حوا کی اولاد اور آدم کی اولاد میں، بنی آدم و بنی حوا میں، پوری کاروان بشریت میں جو آدم سے لے کر قیامت تک جا رہا ہے، اس پوری تاریخ بشریت میں کوئی زہرا کا کفو نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تو خالق کائنات ہے، اس کا تو کسی بشر سے تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، لیکن جب بشر سے تقابل ہوگا تو پھر فاطمہ زہرا کے کفو کے طور پر امیر المومنین کو پیش کیا گیا ہے، اور اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ زہرا کا کفو نہ ہوتا، پھر ان کا ہمسر نہ ہوتا۔ جس طرح سے جناب مریم کو ہمسر نہ مل سکا، مریم کو ہمسر نہ مل سکا اس لیے کہ جناب مریم کی وہ ذات ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اے مریم ہم نے آپ کو بات کیا ہے، یا مرہم یا مریم استفا کی، آپ منتخب شدہ ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ منتخب روزگار ہیں، آپ سید نساء عالمیان ہیں۔ جناب مریم سید نساء، جناب حوا سید نساء، خواتین کی سردار، ان کو کفو نہ مل سکے۔ معمولاً شہزادی کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے، اس لیے شاید آپ کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ جب مریم بھی سید نساء ہیں عالمیان ہیں اور فاطمہ زہرا بھی سید عالمیان ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق نبی کریم کی روایت سے معلوم ہوا، اور وہ فرق یہ ہے کہ فرمایا ان ابنتی فاطمہ سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین، کہ فاطمہ زہرا میری بیٹی سیدت النساء عالمین ہے من الاولین والآخرین، یعنی جناب مریم بھی سیدت النساء عالمین ہے لیکن اپنے دور کے خواتین کے لیے، اور جناب حوا بھی سیدت النساء ہے لیکن اپنے دور کی خواتین کی سردار ہیں، سیدت النساء ہے تمام خواتین کی لیکن اپنے دور کے تمام خواتین کی، جناب حوا سیدت النساء ہے اپنے دور کے تمام خواتین کی، جناب آسیہ سیدت النساء ہے اپنے دور کی کرہ ارض کی تمام خواتین میں، لیکن فاطمہ زہرا کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے دور کے تمام انسانی خواتین سے افضل ہیں، بلکہ یہ کہا گیا من الاولین والآخرین، نہ فاطمہ زہرا کی نظیر سابقین میں ملتی ہے نہ لاحقین میں ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا، اس لیے کہ فاطمہ زہرا جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا انسان کامل ہے، اس فہرست میں ہے جس فہرست میں علی مرتضیٰ ہے، جس فہرست میں حسن مصطفیٰ ہے، اس فہرست میں فاطمہ زہرا ہے۔ عصمت و طہارت کی بلندی اور معراج پر آپ کا ہر عمل پاکیزہ ہے، آپ کا ہر کردار پاکیزہ ہے، اور یہ پاکیزگی عمل، یہ تطہیر روح ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا صرف خواتین، بشری لباس میں جب یہ حورائے انسی آئی، فاطمہ زہرا یہاں کی مخلوق نہیں ہے، وہاں کی مخلوق، یہ تحفہ ربانی ہے، یہ عطیہ ربانی ہے، یہ کوثر الہی ہے۔ معراج کی بلندیوں پر جب نبی گئے تھے، وہاں جو پھل نبی کریم کو دیا گیا تھا، وہی پھل آپ کا سرب قرار پایا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ولادت ہوئی ہے اس میوے الہی سے ہوئی ہے، اس عطیہ ربانی، اسی لیے کہا جاتا ہے القابات کی فہرست ناتمام ہے اس لقب کے بغیر کہ فاطمہ حورائے انسیا ہے، جہاں فاطمہ زہرا کو طاہرہ کہا گیا، جہاں راضیہ کہا گیا، جہاں مرضیہ کہا گیا، جہاں بطول ازرا کہا گیا، جہاں زہرا کہا گیا، وہاں پر فاطمہ زہرا کو حورائے انسیا کہا گیا، یعنی انسانی لباس میں حور ہے۔ یہ القابات سیدہ میں سے ہے، تو عزیزان گرامی وہ ذات کا نام ہے کہ جو ہر صنف کے لیے نمونہ ہے لیکن خاص طور پر صنف نسواں کے لیے، اور کیونکہ صنف نسواں ایک پیچیدہ صنف ہے جس کا کہ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ مسکراتی ہے تو دل داد نظر پاتا ہے، آہ کرتی ہے تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے، پیار کرتی ہے تو قدرت کبھی بچتا ہے، اور مکر کرتی ہے تو شیطان بھی گھبراتا ہے، تینت ہو تو ہر گھر کو گلستہ کر دے، ضد پہ آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے۔ وہ صرف کہ جو ہاں مگر خو اس کی جو بگڑ جاتی ہے، آدمی کیا ہے شیر خدا سے بھی لڑ جاتی ہے۔ تو یہ اس صنف کے لیے جس صنف کی طہارت ضروری ہے، جس صنف کی تربیت ضروری ہے، جس صنف کی پاکیزگی ضروری ہے، جو کاروان بشریت کے ساتھ ساتھ چلنے والی ذات ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا جائے کہ جو نہ صرف خواتین کے لیے رشک ہو بلکہ مردوں کے لیے بھی رشک بن جائے، کہ جس کی عظمتوں کو پہنچنا نہ صرف کسی خاتون کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ کتنے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جن کی منزلت کو چھونا نہ صرف خواتین کے لیے مشکل ہے بلکہ عام مردوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ وہ طہارت روح کہاں سے پائیں گے، وہ تقوی کی منزلت کہاں سے پائیں گے، وہ رضائے پروردگار میں شہزادی کی عبادت وہ ان کا خلوص التی قامت فی محراب ربها، جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایک نور ساتے ہوتا تھا جو آسمان کی بلندیوں سے آگے بڑھ جاتا تھا، اس نورانیت کا نام سیدہ ہے، اس حقیقت فاطمیہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، حقیقت فاطمیہ عزیزان گرامی یہ الگو، یہ نمونہ، یہ اسوہ، یہ نبی کی ذات کا حصہ بتایا گیا، یہ محمد کا حصہ نہیں، یہ رسالت کا حصہ ہے، یہ فاطمہ تو بزعت منی، یہی روایت میں جو روایت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ ان ابنتی فاطمہ سیدت النساء العالمین، اس کے بعد من الاولین والآخرین، اس کے بعد فرمایا وہیا روحی اللتی بین جنبی، یہ فاطمہ میری روح ہے، وہیا ثمرت فوادی، یہ میرا میوے قلب ہے، اس طرح کی بے شمار روایتیں جو سیدہ کی شان، وہیا بدعت منی، وہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میری حقیقت کل کا حصہ ہے، نبی کریم نے فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنا کردار بتایا، فاطمہ زہرا کی سیرت کو اپنی سیرت بتایا کہ نبی کا کلمہ ہر مرد و عورت پڑھتے ہیں، تو جو نبی کریم جس طرح سے مردوں کے رسول ہیں اسی طرح خواتین کے بھی رسول ہیں، اور جس طرح سے مردوں کے لیے نبی کریم کی ہر قول و عمل کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی نبی کی ہر قول و عمل کو ماننا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے خاص نمونے کی ضرورت تھی کہ جو مکتب رسول کے پروردہ ہوں. عزیزان گرامی فاطمہ زہرا آغوش رسول کی پروردہ ہیں، سیرت نبی کا حصہ، جس طرح سے امیر المومنین سیرت نبی کا پیکر ہے، اسی طرح سے فاطمہ بھی سیرت نبی کا پیکر ہے، جس طرح سے علی سو گئے تو محمد کا گمان ہو رہا تھا، اسی طرح سے اگر فاطمہ زہرا کو کوئی دیکھ لیتا تو سمجھ تو اسے رسول اللہ یاد آ جاتے، اس لیے کہ قامت رسول، گفتار رسول، کردار رسول، سیدہ ایسے چلتی تھی جیسے نبی چلا کرتے تھے، سیدہ ایسے لہجے میں گفتگو کرتے تھے جو نبی کریم کا لہجہ ہو، فاطمہ زہرا سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو محمد تھی، نبی کریم کی بیٹیاں شاید اور بھی رہی ہوں لیکن فاطمہ جیسی بیٹی کا انکار تاریخ بشریت میں کسی نے نہیں کیا، تاریخ کے زور پر بیٹیاں تو ثابت کر دیا، لیکن فاطمہ زہرا کی خاتون جنت ہونے کے لقب کو کسی اور کے حوالے نہ کر سکے اور یہ نہ بتا سکے کہ کوئی نبی کی سیرت کا ہو بہو نمونہ ہو. عزیزان گرامی، اسلام رشتوں کو نہیں مانتا، اسلام خاندان کی نسبتوں کو نہیں مانتا، اگر اور اولاد ثابت کر بھی دی جائے لیکن فضائل سیدہ میں کمی واقع نہیں ہو سکتی. فاطمہ زہرا کی عظمت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک لوتی تھی، یا اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی تھی، اگر وہ نبی کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو اہل بیت کا حصہ ہوتی، کتنے ایسے خاندان میں تھے جن کو خارج کر دیا اسلام نے، اور کتنے ایسے خارج خاندان تھے جسے اسلام نے داخل کر دیا، اس لیے کہ اہل جو بنتے ہیں وہ آل ہونا اہل کے لیے شرط نہیں ہے، کردار کی اصالت شرط ہے، اس لیے کہ آل ہو سکتا ہے کہ اہل نہ بنے، جس طرح سے نوح کا بیٹا آل میں شامل تھا اہل نہ بن سکا، اور سلمان آل میں شامل نہیں تھے اہل بیت میں داخل ہو گئے. سلامات پڑے محمد والے. اس لیے کہ इसलिए कि बिहार में भी ये बात लिखी गई है और न सिर्फ बिहार और अनवार में बल्कि जो है अखबारी हजरत जिस आलिम की बहुत ज्यादा पैरवी करते हैं यानी शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने भी लिखा कि नबी की एक बेटी नहीं थी बल्कि वह नबी की चार बेटियां थी। अगर ये साबित कर भी दिया जाए कि नबी की चार बेटियां थी तब भी अजमत सैयदा में फर्क नहीं। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं चार होने पर ताज्जुब मत करिए, अगर 40 भी हो जाए तो सैयदा की अजमत में कमी नहीं हो सकती। इसलिए कि नबी जो ताजीम कर रहे हैं वो बेटी होने की हैसियत से नहीं, फातिमा होने की हैसियत से। अमीरुल मोमिनीन की अगर अजवाज और भी साबित कर दिया जाए वो तो साबित है ही है, साबित करने की क्या जरूरत है? क्या फातिमा जहरा के अलावा अमीरुल मोमिनीन की कोई और जोजा नहीं थी? कितनी जोजाएं थी, और भी तो जोजाएं थी, लेकिन क्या और अजवाज के का होना अजमत सैयदा को कमी करने के बराबर है? अगर और अजवाज को साबित कर दिया जाए जो साबित शुदा है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता है कि अमीरुल मोमिनीन के अजवाज फातिमा जहरा के अलावा भी थी, तो क्या फातिमा जहरा के जौजा होने में कोई कमी वाकई हो जाएगी? हकीकत में अगर कोई अमीरुल मोमिनीन की जौजा होने की सलाहियत रखती थी तो वो फातिमा जहरा थी। जो हमसर कहलाने के लायक थी वो फातिमा जहरा थी। और भी अजवाज थी लेकिन किसी की जुदाई को नबी अमीरुल मोमिनीन ने इस तरह से एहसास नहीं किया जिस तरह से फातिमा जहरा का एहसास किया। आइम्मा की हर माँ, हर इमाम की माँ फातिमा नहीं थी, ये तो हसन व हुसैन को शरफ मिला कि उनकी माँ फातिमा जहरा थी। और यकीनन इफ्तखार है फातिमा, यकीनन इफ्तखार है अली के लिए, इफ्तखार है कि ये फातिमा मेरी जौजा है। हसनैन के लिए इफ्तखार है कि फातिमा मेरी माँ है। नबी अपना शरफ बताते हैं कि फातिमा मेरी बेटी है, इसलिए कि ये किरदार मुझसे नस्बत रखता है। अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसी शख्सियत का नाम फातिमा है कि अगर नबी की बेटी कही जाए, जैसा डॉक्टर शरियती ने लिखा है कि अगर हम नबी की बेटी कहें फातिमा को तो फातिमा का हक अदा नहीं किया, अगर हमने अली की जौजा कहा फातिमा को तो फातिमा का हक अदा नहीं हुआ, हमने मादर हसनैन कहा तो फातिमा का हक अदा नहीं हुआ। फातिमा न पहचानी गई कि फातिमा कौन है। अजवाज में फातिमा गुम हो जाएगी, औलाद में फातिमा गुम हो जाएगी, लेकिन नहीं, फातिमा का पूरा शरफ ये नहीं है। यकीनन ये शरफ है, नबी की बेटी होना क्या शरफ नहीं है? कि अली की जौजा बनना शरफ नहीं है? कि हसनैन की मां कहलाना शरफ नहीं है? ये शरफ है, लेकिन फातिमा नहीं समझी जा सकती है। फातिमा को नबी की बेटी कह देने से फातिमा नहीं जाहिर हो जाएंगी, और ये कुल मतलब नहीं होगा, यानी हकीकत सैयदा पे फिर भी पर्दा पड़ा रहेगा, हकीकत सैयदा को समझना फिर भी दुश्वार हो जाएगा और हकीकत समझ में नहीं आएगी। ना फातिमा को नबी की बेटी कहा जाए तो फातिमा समझ में आएगी, ना अली की जौजा कहा जाए तो फातिमा का तारुफ ना इन वसीलों से हो सकता है, बल्कि फातिमा खुद फातिमा है। फातिमा की जात खुद अपने मकाम पर वो फजीलत रखती है, अपने किरदार में वो अजमत रखती है कि इन सब से हटकर, नस्बत से हटकर खुद किरदार में वो खूबियां पाई जाती है कि जहां पर नस्बत आकर नूर अला नूर की कैफियत पैदा कर देती है, नस्बत नूरानियत में और इजाफा कर देती है। ये बताया गया कि सिर्फ नस्बत काफी नहीं है। शहजादी कौनैन क्रिया किया करती थी खौफ खुदा से। लोग कहते कि फातिमा आपको क्रिया करने की क्या जरूरत है, खौफ खुदा से आपको लरजने की क्या जरूरत है, बारगाह इलाही में कांपने की आपको क्या जरूरत है, आपके लिए तो जन्नत लिख दी गई है। फातिमा जहरा ने कहा नबी की बेटी होना जन्नत का हकदार नहीं बना देती। ये सैयदा ने बताया है। और अगर
کسی کو خوف خدا سے بے نیاز ہونا تھا تو وہ فاطمہ زہرا کو ہونا تھا، لیکن فاطمہ زہرا نے خوف الہی سے لرز کر دنیا کو یہ سبق دیا کہ نبی کی بیٹی ہو کر بھی خوف خدا رکھتی ہے، تو اے امت مسلمہ، اے فاطمہ زہرا کے پیروکار، اے فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ چلنے والوں، تم کس طرح سے خوف خدا سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ تم کس طرح سے اپنے اعمال اور اپنے کردار سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ وما تشاؤنا کی منزل میں آنا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فعل انجام نہیں دینا ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ یہ کتنا مشکل ہے، بندگی کس قدر مشکل ہے، بندہ بن جانا آسان کام نہیں ہے عزیزان گرامی، نبی بن جانا تو آسان ہے، رسول بن جانا تو آسان ہے، لیکن بندہ بننا مشکل کام ہے۔ بندگی کی فہرست میں اگر کوئی قابل ترین بندہ کہلایا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، جسے عبدہ سے نوازا گیا، نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد، امام ہونے کے بعد، فضیلت کا آخری نقطہ کمال عبدیت ہے، جس کی وجہ سے نبی کو معراج ملی ہے۔ عزیزان گرامی، معراج نبوت کو، رسالت و امامت کو نہیں، بندگی کو معراج ملی، اور بندگی آسان مرحلہ نہیں ہے، بندگی مشکل ترین مرحلے کا نام ہے، جہاں چشم زدن کے لیے بھی آقا کی مخالفت نہ ہو، جہاں چشم زدن کے لیے بھی کوئی کردار، کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہ ہو جو مرضی الہی کے بغیر ہو جائے۔ اگر بندہ مالک کی اطاعت کرتا رہے گا، واجبات سے کوئی بندہ اللہ سے قریب نہیں ہوتا جب تک کہ نوافل نہ بجا لائے جائیں، مستحبات نہ بجا لائے جائیں، یہ نوافل و مستحبات اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، حتی تجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے سانچے میں اور اپنے صفات کے سانچے میں ایسے ڈھال لوں کہ تیری آنکھ رہے گی مگر میں دیکھوں گا تیری آنکھ سے، کان تیرے ہوں گے لیکن میں سنوں گا تیرے کانوں سے، یہاں تک کہ میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا، تیری آنکھ پھر تیری آنکھ نہیں ہوگی بلکہ وہ آنکھ عین اللہ بن جائے گی، تیرے کان نہیں ہوں گے بلکہ وہ عزم اللہ بن جائیں گے۔ لیکن یہ کمالات کس کو مل رہے ہیں؟ یہ آنکھ عین اللہ کب بن رہی ہے؟ یہ زبان لسان اللہ کب بن رہی ہے؟ یہ کان عزم اللہ کب بن رہے ہیں؟ یہ بندگی کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تبھی تو شاعر نے کہا کہ ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے، سیدہ بھی بندگی کی معراج پر ہے، سیدہ بھی بندگی کی معراج پر ہے، اس معراج پر ہے کہ جہاں افتخار ہے بشریت کے لیے، افتخار ہے آدمیت و انسانیت کے لیے۔ امیر المومنین کس قدر فاطمہ زہرا سے الفت رکھتے تھے، یہ زوجہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوئی علی کی بات سننے والا نہ تھا، کوئی علی کی بات سمجھنے والا نہ تھا سوائے سیدہ کے۔ جب نبی کریم کی رحلت واقع ہوئی ہے، اس کے بعد سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قربت امیر المومنین کے لیے اس قدر غنیمت تھی کہ جس کے بغیر جب فاطمہ نہ رہی، تو آپ اندازہ لگائیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ فاطمہ زہرا کی ضرورت امیر المومنین کو کس قدر محسوس ہوتی ہوگی کہ جب فاطمہ نہیں تھی تو علی صحراؤں میں نکل جاتے اور کسی کنویں میں جا کر جو ہے وہ فریاد کرتے، اس لیے کہ کوئی علی کی بات سننے والا نہ تھا، عظمت علی کو کوئی سمجھنے والا نہ تھا۔ علی و تنہائی، یہ ایک پورا باب ہے مظلومیت علی کا، علی و تنہائی بہت بڑا باب ہے، اس لیے کہ ہزار امتی تھے لیکن کوئی امتی اس لائق نہ تھا جو علی کی عظمت کو سمجھ سکتا۔ صحابہ بہت تھے، مگر کوئی ہم راز علی نہ تھا، کوئی علی کے راز کو سمجھنے والا نہ تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بلندمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لسترابتم کستراب العرشیہ فی طویل بیدہ، میرے سینے میں ایک ایسا علم موجزن ہے کہ اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم ایسے تڑپا کرو گے جیسے گہرے کنویں میں طویل رسیاں کانپا کرتی ہیں، اس طرح سے تم لرزنے لگو گے۔ امیر المومنین اپنا درد کسی کو نہیں بیان کر سکتے تھے، کیوں؟ کسی کی بات ہر ایک کے سمجھ میں آ رہی تھی لیکن علی کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، کیوں؟ کسی سے لوگ اتنے قریب ہو گئے تھے بعد رسول لیکن علی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے بعد رسول، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سنخیت ضروری ہے انضمام کے لیے۔ عزیزان گرامی، مدینے والوں نے بعد رسول جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ امت کا فیصلہ تھا۔ آپ یہ مت کہیے کہ ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا تھا، اگر یہ ایک شخص نے فیصلہ کیا تھا تو مدینے والے خاموش کیوں رہے؟ مدینے والوں نے تلواریں کیوں نہیں کھینچ لی سقیفہ کے خلاف؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم علی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور بعد رسول؟ کیونکہ یہ مدینے کے لوگ شاہد ہیں کہ قدیر میں جس کو جانشین بنایا گیا تھا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، تو مدینے والوں نے تلوار کیوں نہیں کھینچ لی؟ کیونکہ مدینے والے بھی وہی چاہتے تھے جو وہ شخص چاہتا تھا۔ مدینے والے بھی یہی چاہتے تھے کہ نبی جائیں تو خواہشات نفس بے لگام ہو جائیں گے، جیسے ہم چاہیں گے، جس طرح سے ہم چاہیں گے، بیت المال کی تقسیم ویسے ہی ہوگی جیسے اب ہم چاہیں گے، ورنہ اگر علی ہوں تو پھر بیت المال کی تقسیم ویسے ہوگی جیسے رسول چاہتے تھے، جیسے خدا چاہتا تھا، ہماری خواہشات کے مطابق بیت المال کی تقسیم نہ ہو سکے، پھر عرب اور عجم کا فرق باقی رہے گا۔ اگر عرب اور عجم کے فرق کو مٹانا ہے، خاندان اور غیر خاندان کے فرق، قریشی اور غیر قریشی میں فرق پیدا کرنا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو چنو جو ہمارے جیسا ہو۔ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، باز باز کے پاس ساتھ۔ جیسا نبی ہوتا ہے ویسی امت ہوتی ہے، جیسے ماننے والے ہوتے ہیں ویسے ان کے جو ہے امام ہوتے ہیں، اور امت اور امام میں فرق وہاں سے پیدا ہو جاتا ہے جہاں مزاجوں میں تبدیلی اور طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو طبیعت اور مزاج کسی کا بھی علی کے مزاج سے ہم آہنگ نہ تھا امت کا، تو امت کا مزاج علی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی تو لوگوں نے لکھا اور تمام مورخین نے لکھا کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ، کہ علی کا قتل شدت عدالت کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس عدالت کی منزل پر علی فائز تھے امت اس کو ترک نہیں کر سکتی تھی، وہ انصاف علی امت کے لیے ناپسندیدہ تھا، عدالت علی امت مسلمہ کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ وہ علی کی عدالت و انصاف کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی خدا ترسی اور خدا کے فیصلوں کے مقابلے میں سخت ہو جانا اور اللہ کے حکم کو منوانے میں سخت گیر ہو جانا یہ امت کو پسند نہیں تھا۔ امت کو ایک ایسے مانیٹر کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو ان کے خواہشات پر چلے نہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔ فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں۔ آج جو مسلمانوں کا مزاج ہے وہی مزاج کل بھی تھا۔ آج کون مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ ہم دونوں مسلمانوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان جب آس پاس میں لڑتا ہے تو نہ علی کے قول کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے، نہ نبی کے قول کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے، لیکن یہ دونوں دعوے داران محبت یہی کہتے ہیں کہ ہمیں مشرکوں کا فیصلہ پسند ہے، ہمیں حکومت کا فیصلہ پسند ہے، ہمیں عدالت کا فیصلہ پسند ہے، مگر ہمیں علی کا فیصلہ پسند نہیں ہے۔ اگر انہیں علی کا فیصلہ پسند ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ مولانا حکم علی کیا ہے اس سلسلے میں، ہمیں بتائیے علی کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں۔ یہ جھوٹے دعوے داران محبت جو علی کو چھوڑ چکے ہیں، یہ یاد رکھ لیں کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جو علی کا فیصلہ نہیں مانتے اور جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ علی کے نام پہ کھانا تو جانتے ہیں لیکن علی کے نام پہ کھلانا نہیں جانتے۔ یہ لوگ بخشے جانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ فیصلہ علی کا ان کو قبول نہیں ہے، انہیں عدالتوں کا فیصلہ پسند ہے، ان کو عدالت کا فیصلہ پسند ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ نے بتایا کہ ہمیں کس کا فیصلہ پسند ہے۔ سیدہ نے فدق کا کیس اٹھا کر عدالت میں رکھ کے یہ بتایا کہ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ چاہیے، مجھے قرآن و حدیث کے مطابق قضاوت چاہیے، مجھے قرآن و حدیث کے مطابق یہ بتاؤ کہ آیا یہ میری میراث ہے یا نہیں ہے، یہ میرا حق ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ نے مجھے ہبا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر یہ ہبا کیا تھا تو میرا حصہ ہے یا نہیں ہے، میرا حصہ مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ قرآن کے مطابق نہ کہ خواہشات نفس کے مطابق، خواہش نفس کے مطابق فیصلہ نہیں چاہتی تھی سیدہ، یہ کہہ رہی تھی قرآن کے مطابق فیصلہ چاہیے، سیرت نبی کے مطابق۔ اسی لیے تو فاطمہ زہرا کی جدائی امیر المومنین کے لیے نہایت دشوار تھی، امیر المومنین اس وقت آنسو بہا رہے تھے، کیا کسی زوجہ کے انتقال پر مرد آہنین بت شکن علی اور وہ علی جو بدر و حنین کا غازی ہے، وہ کسی زوجہ کے انتقال پر آنسو بہائے اور سیاہ بلند کرے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کی جدائی پہ جو گریہ کیا جا رہا ہے وہ زوجہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ کہ یاور و مددگار کی حیثیت سے رویا جا رہا ہے، ناصر ولایت ہونے کی وجہ سے رویا جا رہا ہے، حامی ولایت ہونے کی وجہ سے رویا جا رہا ہے، ایک ایسی ذات کی جدائی پہ رویا جا رہا ہے جس کا وجود امیر المومنین کے لیے ایک بہت بڑی ہمت حوصلے کی چیز تھی۔ فاطمہ زہرا اس دیوار کا نام تھی جو علی کے لیے بھی محفوظ ترین پناہ گاہ تھی، جب حملہ ہوا ہے دروازے پر تو سب سے پہلے آگے کون بڑی ہے، اگر گھر پر حملہ ہو تو مرد کو آگے بڑھنا چاہیے یا خاتون کو دروازے پر آنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت فاطمہ کی بیٹی علی کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ تھی کہ جو اس وقت فاطمہ زہرا کی عظمت وہ ایسی زیادہ تھی کہ اگر علی آ جاتے تو امت اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کرتی، لیکن کیا امت میں اتنی جرت بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ فاطمہ زہرا سامنے آ جائے، نبی کی سیرت و صورت سامنے آ جائے اور نبی کی سیرت سے یہ کہا جائے کہ فاطمہ ہٹ جاؤ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے، کسی میں ایسی جرت پیدا ہو سکتی تھی؟ لیکن ہائے امت کا لبیہ، فاطمہ زہرا ہوبہو محمد کی شکل میں آ گئی تھی اور آ کے کہہ رہی تھی میں گھر میں داخل ہونے نہیں دوں گی، اس لیے کہ اس گھر میں نبی کی امانتیں رہتی ہیں، کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی امانتیں رہتی ہیں، کیا میرے ہوتے ہوئے نبی کی بیٹی کے ہوتے ہوئے علی کے گلے میں رسن نہیں ڈالی جا سکتی، اور فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی پہ تازیانہ نہیں لگایا جا سکتا، تو امتیوں نے شہزادی پر تازیانہ لگا کے بتایا کہ ہم تم پر تازیانہ لگا رہے ہیں تو تمہاری اولاد کے گلے پہ خنجر بھی چلا سکتے ہیں۔ اسی وقت یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جب گھر سیدہ پر آگ لگ سکتی ہے تو پھر زینب کا خیمہ بھی جل سکتا ہے، کربلا کے میدان میں زینب و ام کلثوم کے خیموں میں آگ لگی تھی، مدینہ میں زہرا کا گھر جل رہا تھا، کربلا کے میدان میں سیدہ کی اولاد اور ان کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ مدینہ تھا جہاں کے لوگوں نے اتنا تو کہا کہ اے علی، فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، انہیں دن میں رونے دیجئے یا رات میں۔ امیر المومنین نے ان کے لیے ایک بیت الحزن تعمیر کیا جہاں جا کے شہزادی گریہ کیا کرتی تھی۔ یہ مدینہ کے علی تھے جنہوں نے فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنا دیا، لیکن یتیم حسین کربلا کے میدان میں گریہ کرتی ہے تو ان کی حفاظت کے لیے کوئی نہ خیمہ بنایا جاتا ہے بلکہ شمر انقداز یانے لگتے ہیں, ہولی کی گھرکیاں سنائی دیتی ہے. عزیزان گرامی, یہ مدینہ کے علی تھے کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی, پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی, لیکن کربلا کا علی ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں اور بلوے عام, منادیوں کی ندائیں, حاضری زینب و حاضری ام کلثوم, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأحوال. پروردگارا